وَإِنْ كَانَ ذُو أُسْرَةٍ، اور اگر وہ شخص تنگ دست ہو، کون؟ قرضدار، فَنَظِرَةٌ، تو مہلت دینا ہے، إِلَى مَيْسَرَةٍ، سہولت تک، آسانی تک. یعنی اگر کسی کو تم نے قرض دے رکھا ہے اور تم سود لیتے رہے ہو، تو پہلے درجے پہ کیا کرو؟ سود مت لو. دوسرا یہ کہ اپنا دیا ہوا مال واپس لے سکتے ہو، کیونکہ اب ایک شخص جسے بتایا جائے کہ سود نہیں لے سکتے، تو کہہ کے ٹھیک ہے میرے پیسے مجھے واپس دو تاکہ میں کوئی اور بزنس کروں، کچھ کہیں اور لگاؤں. اب ہو سکتا ہے جس کو دیے ہوئے ہیں وہ فوری طور پر آپ کو واپس نہ لوٹا سکے، تو اس پر حکم دیا گیا وَإِنْ كَانَ ذُو أُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، اگر قرض دار تنگ دست ہے تو ہاتھ کھلنے تک مہلت دو، اور اگر وہ دے ہی نہیں سکتا، اتنا مجبور ہے، تو کیا کرو؟ وَأَن تَصَدَّقُوا، صدقہ کر دو، معاف کر دو. یہ صدقہ کون سا ہے؟ کہ مقروض کو معاف کر دو. خیر اللکم، یہ تمہارے لیے زیادہ اچھا ہے. ان کنتم تعلمون، اگر تم علم رکھتے ہو. مقروض کو مہلت دینا یا اس کو معاف کرنا، دونوں ہی اسلام میں بہت پسندیدہ ہیں. اب دیکھیں کہ اسلام کا جو مزاج ہے وہ لینے کی لالچ رکھنے اور لینے کی طرف نظر جمانے کی بجائے دینے کی طرف ہے. پہلے اس بارے میں آپ نے کیا پڑھا؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، جو بھی ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، دیتے ہیں. اب دیکھیں کہ جس معاشرے میں دینے والے لوگ موجود ہوں اس میں خوشحالی ہوگی، اس میں امن ہوگا، اس میں بھائی چارہ ہوگا، باہم تعلقات اچھے ہوں گے، جنگ و جدل اور لڑائی جھگڑا اور فساد اور بدمنی ختم ہوگی، قتل و غارت ختم ہوگی. اور جس میں سب کی نظر صرف چھیننے اور لینے اور اپنے مفاد کی طرف ہو، اس معاشرے میں کہیں بھی خوشی اور اطمینان نہیں ہو سکتا. مما رزقناہم ينفقون مسلمان قوم کے نمایاں اوصاف میں سے ہے. دولت کے خرچ کرنے سے اکنامک ایکٹیویٹی بڑھتی ہے، اور دولت کے جمع کرنے سے یا چند ہاتھوں کی طرف سمٹ جانے سے کیا ہوگا؟ زیادہ لوگ غربت کی طرف چلتے چلے جائیں گے، غریب سے غریب تر ہوتے چلے جائیں گے. اس لیے اسلام نے ایسا معاشی نظام دیا کہ جس سے دولت چند ہاتھوں میں جمع نہ ہو. کیوں؟ اس لیے کہ آپ دیکھیے کہ اگر کوئی بھی چیز ایک جگہ جمع ہونے لگ جائے تو وہیں خرابی ہو جائے گی. مثلا سمندر کا پانی اگر صرف جمع ہوتا چلا جائے، بھاپ بن کے اڑے نہ اور اڑ کے بادل نہ بنے، تو نقصان کیا ہوگا؟ آپ ذرا سوچئے کہ کچھ حصہ زمین کا کیا ہوگا؟ بالکل تہز زدہ، سوکھ جائے گا، کوئی بارش نہیں ہوگی، لوگ مر جائیں گے، ہلاکت ہوگی، وہاں گرمی ہوگی. اور دوسری طرف سارا پانی جو برف کی شکل میں تھا یا بارش کی شکل میں پہلے گیا تھا زمین پر، وہ کچھ تو زمین کے اندر اتر گیا اور کچھ بہ کے واپس سمندر میں پہنچ گیا. اب سمندر کی سطح کیا ہوئی؟ پانی کی سطح سمندر میں اٹھنے لگی، بڑھنے لگی. اب اگر سارا پانی جمع ہی ہوتا جائے سمندر میں اور سمندر اپنے کناروں سے باہر نکلنے لگے، تو کیا ہوگا؟ جو آبادیاں سمندر کے آس پاس ہوں گی وہ بھی ہلاک ہوں گی. تو ہے نا ہلاکت پر ہلاکت. کس وجہ سے؟ کہ سارا پانی ایک جگہ جمع ہو گیا اور اس کی سرکولیشن بند ہو گئی. اچھا، مال کی حیثیت معاشرے میں ایسے ہی ہے جیسے انسانی جسم میں خون کا چلنا. دولت معاشرے کے اندر خون کی طرح ہے جس کی سرکولیشن نہایت ضروری ہے. کوئی خون جسم کے کسی حصے میں اگر جمع ہو جائے کیا ہوگا؟ یا زیادہ ہو جائے تو کیا ہوگا؟ بیماری ہوگی، ہلاکت ہوگی. کہیں ایک جگہ جم جائے یا پریشر زیادہ بڑھ جائے، دونوں صورتوں میں ہلاکت ہے. اگر وہ پراپر سرکولیشن پورے جسم کو ملتی رہے تو آپ ایکٹیو رہیں گے اور بہت متحرک اور بہت اچھے کام کر سکیں. مثلا دماغ کو خون کی سپلائی نہیں ہو رہی یا جسم کے کسی حصے میں رک گئے تو کیا ہوگا, آپ بیمار پڑ جائیں گے, آپ کام نہیں کر سکیں گے. تو جس معاشرے کے اندر دولت چند ہاتھوں میں جمع ہو جاتی ہے اور سارے معاشرے میں سرکولیٹ نہیں کرتی, سب سے نہیں گزرتی, ہر جگہ نہیں گھومتی, وہاں وہ معاشرہ بیمار ہو جائے گا, سروائیو نہ کر سکے گا, اس میں طرح طرح کی وبائیں, بیماریاں, بلائیں پھوٹ پڑیں گی دولت کے ایک جگہ جمع ہونے کی وجہ سے. اس میں آپ دیکھیں کہ ایک تو غریب اور امیر کے درمیان ایک نفرت, ایک عداوت, اختلاف, لڑائی جھگڑا, فساد کی کیفیت, بدمنی, چوری, ڈاکہ, غارت, قتل, یہ سب کچھ آئے گا. پھر آپ دیکھیں کہ جن کے پاس مال زیادہ ہو جاتا ہے وہ کچھ اور الگ مصیبتوں اور خرابیوں کا شکار ہو جاتے ہیں. ایک تو دونوں طرف, یعنی غریبوں کے اندر ایک ریئیکشن پیدا ہوگا, وہ امیروں کو نشانہ بنائیں گے اپنا. دوسرا, جن لوگوں کے پاس مال جمع ہو جائے گا زیادہ, وہ آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ نہایت شریف اچھے لوگ ہوتے ہیں, لیکن عموماً آپ نے اپنے خاندانوں میں یا ماحول میں ایسی مثالیں دیکھی ہوں گی کہ جو ہی مال زیادہ آنے لگ گیا خرابیاں بھی زیادہ ہونے لگ گئیں, ساتھ ہی بہت سی حرام چیزیں بھی چلی آئیں, بلکہ حرام چیزوں کی کثرت ہوتی ہی مال کی کثرت کی وجہ سے. شراب بھی وہی افورڈ کر سکتا ہے جس کے جیب میں پیسہ ہو اور ایکسیسو منی ہو, اور پھر خصوصاً معاف کیجئے جب پیسہ بھی حلال کا ہو تو اس سے شراب خریدنا مشکل ہے اور خریدنے کو دل بھی نہیں چاہے گا, لیکن جب وہ سود کا پیسہ ہو, مثلا حرام پیسہ حرام ہی جگہ پر لگانے کے قابل ہوتا ہے اور اس سے ناپاک چیز سے کبھی پاکی نہیں پھوٹ سکتی, خیر اور بھلائی نہیں عام ہوتی, وہ بے برکتی اور غلط چیزوں میں ہی استعمال ہوتا ہے. لہذا جب حرام کا مال آتا ہے وہ حرام جگہوں پہ لگتا ہے, جس سے بے چینی بڑھتی ہے, بے اطمینانی عام ہوتی ہے, آپس میں نفرتیں اور عداوتیں بڑھتی ہیں. اب دیکھیں کہ مثلا ایک خاندان تھا جو ایک معتدل حد تک کما رہا تھا, زکات دے رہا تھا, صدقہ خیرات دے رہا تھا, آپس میں خاندان کے اندر محبت اور پیار تھا. جو ہی ان میں سے کسی ایک نے ایسا کوئی کام حرام کا شروع کیا, مال زیادہ آیا, بہن بھائیوں سے کٹ گیا, حرام کی کثرت ہو گئی, حرام چیزوں میں انوالو ہو گیا, لہذا بہت سے خسارے جو آپ خود کیلکولیٹ کر سکتے ہیں مجھ سے زیادہ اپنے تجربات اور آس پاس دیکھنے کے ساتھ, ان پہ آپ ضرور غور بھی کیجئے, ان کو اوور لک نہیں کرنا چاہیے اور ریزن معلوم کرنی چاہیے انڈیویجولس کی, بے اطمینانی کی, گھرانوں کی اور معاشرے کی. پھر آپ دیکھیں کہ شراب کے ساتھ دوسری عورت بھی آ گئی. جو پیسہ کم ہوتا ہے تو عموماً دوسری طرف نگاہ کم اٹھتی ہے, لیکن جب زیادہ ہوتا ہے تو پھر اس کے نتائج میں, اور عموماً کیا ہوتا ہے پھر, حرام حلال کی تمیز بعض اوقات, یہ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ عمومی طور پر نعوذ باللہ سب ایسا کرتے, لیکن یعنی ان چیزوں کا احتمال حلال کے دائرے میں نہ ہونے کے برابر یا کم سے کم ہوتا ہے. یہ چیزیں یعنی ایک حرام بہت سے حرام اور غلط کاموں کو جنم دینے کا سبب بنتا ہے. تو جتنا مال بڑھتا جاتا ہے تو حوث بڑھتی جاتی, اتنا ہو گیا اب اتنا اور ہو جائے, اتنا اور ہو جائے, ساری توجہ صرف اس کے اکٹھا کرنے پر, وہی پاگل پن ہو جاتا ہے. باولا شخص جسے اپنی کیئر بھول جاتا ہے, بال بچوں کی بھول جاتا ہے, اسی طرح حرام کے ذرائع سے بہت مال اکٹھا کرنے والے خود اپنی ذات کی, اپنی بیوی, اپنے بچوں, اپنے خاندان, ان تمام سے غافل ہو جاتے ہیں. ان کی ضروریات پوری کرنے, وہ سمجھتے ہیں ہم نے مال دے دیا, پیسہ دے دیا, اب یہ محبت کے بھی بدل ہو گیا اور باقی سب چیزیں بھی اسی سے پوری ہو جائیں گی. تو وہ جو انسان کو انسان سے محبت اور ہمدردی اور شفقت ملتی ہے, اس کی جگہ مال سے پوری کرنے کی کوشش کی, جو بالکل ہی الٹ ہو گیا سب کچھ. پھر آپ دیکھیں کہ حرام کے مال سے جو صدقہ دیا وہ قبول نہیں, اگر وراثت میں چھوڑا تو جہنم کا توشہ لے کے مرا انسان, جس حدیث میں آتا ہے. جو وارث استعمال کریں گے ان کو تو کچھ نہیں, لیکن جو دوسرے لوگ ہیں وہ اس سے متاثر ہوں گے. آپ دیکھیں کہ حضرت عمر نے اس بچی کا رشتہ کیوں مانگا تھا جو اپنی ماں کو دودھ میں پانی ملانے سے روک رہی تھی, کہ خلیفہ نے منع کیا. خلیفہ کہاں دیکھ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ اسی بچی سے جو اولاد ہوئی اسی میں حضرت عمر بن عبدالعزیز آتے ہیں جو پانچویں خلیفہ راشد ہیں, اور ان کی وجہ سے اسلام میں جو برکتیں نازل ہوئیں وہ آپ سب جانتے ہیں. تو حلال کا اثر نسلوں تک جاتا ہے, اسی طرح حرام کا اثر بھی نسلوں تک جاتا ہے, نسلیں متاثر ہونے لگتی ہیں اس سے. تو بات میں یہ کر رہی تھی کہ جب مال ایک جگہ جمع ہو جاتا ہے تو اس سے خرابی ہونے لگتی ہے بہت سی. پھر آپ یہ بھی دیکھیے ساتھ کہ مثلاً آپ کھانا کھاتے ہی چلے جائیں اور جو ویسٹ ہے اس کا وہ جسم سے باہر نہ آئے تو کیا ہوگا. کوئی ایسا مریض کہ جو صرف کھائے اور اس کا سسٹم کام نہ کرے کہ جس سے اس کے ویسٹ مادے باہر جا سکیں, ایسے شخص کی تکلیف اور مصیبت کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں. بالکل اسی طرح اگر ایک شخص صرف مال حاصل کر رہا ہے اور اسے خرچ نہیں کر رہا, دوسرے کی ضرورت پہ نہیں دے رہا, اسے نکال نہیں رہا, تو اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ قیامت کے دن جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پہ دکھائے گئے کہ سود خاروں کے پیٹ بہت بڑے بڑے, کیونکہ وہ صرف مال ڈال رہے ہیں, کھینچ رہے ہیں کھینچ رہے ہیں, روپے سے روپیہ بڑھا رہے اور آگے نہیں دے رہے, اور اس کو کھانے کے لیے پھر کون آئے, سانپ ڈالے گئے. اس کے برعکس جو شخص مال کو حلال طریقے سے کمائے, اپنی ذات پر بھی خرچ کرے, دوسروں پر بھی خرچ کرے, اور فرض کے علاوہ صدقات کے علاوہ مقروض کو قرض بھی دے, اور اگر مقروض قرض واپس نہ کر سکے تو اس کو صدقہ کر دے, اس کا کیا اجر ہے, کیا جزا ہے. حضرت ابو قتادہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کو یہ بات محبوب ہو کہ اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن کی سختیوں سے نجات دے, اسے چاہیے کہ تنگ دست کو مہلت دے یا اسے معاف کر دے. صحیح مسلم کی روایت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے ذمے کسی کا قرض ہو اور مقروض ادائیگی میں تاخیر کرے تو قرض خواہ کے لیے ہر دن کے عوض صدقہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی تنگ دست کو مہلت دے یا معاف کر دے, قیامت کے دن اللہ سے اپنے سائے میں جگہ دے گا. صحیح مسلم کی روایت. اور اسی طرح اگر مقروض جو ہے تنگ دست ہو یا قرض خواہ زیادہ ہو تو اسلامی عدالت قرض خواہ یا قرض خواہوں سے مہلت دلوائے یا قرض کا کچھ حصہ معاف کرائے گی. یعنی ایک شخص اگر مقروض ہے, دب گیا, جیسے ایکسیڈنٹ ہے کسی کا خدا نخواستہ, تو اب اس میں صرف اس کے رشتہ داروں یا خاندان والوں کا ہی تو ذمہ نہیں, دوسرے کو جو آس پاس ہیں ان کا بھی ذمہ ہے. تو ایسی صورت میں کیا ہے کہ اسلامی حکومت یعنی اسلامی نظام جب قائم ہو تو حکومت انٹرفیئر کرے, مقروض شخص کا قرضہ معاف کرائے یا اسے مہلت دلائے. یہ اس صورت میں جب کوئی دیوالیہ ہو جائے, جیسے ہمارا تھا نا دیوالیہ ہونا. حضرت ابو سعید کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص کو پھل کی خرید و فروخت میں نقصان ہوا اور اس کا قرضہ بہت بڑھ گیا. آپ نے لوگوں سے فرمایا اس پر صدقہ کرو. لوگوں نے صدقہ کیا, پھر بھی اتنی رقم نہ ہو سکی جو قرضہ پورا کر سکے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض خواہوں سے فرمایا جو کچھ تمہیں ملتا ہے لے لو, اور تمہارے لیے یہی کچھ ہے, یعنی اور نہیں دے سکتا یہ. یعنی حکومت جبرن بھی معاف کروا سکتی ہے اگر ایک شخص بالکل ہی پس کر رہ جائے اپنے قرضوں میں. حضرت عبداللہ بن کعب کہتے ہیں کہ میرے باپ کعب بن مالک نے عبداللہ بن ابی حضرت سے مسجد نبوی میں اپنے قرض کا تقاضا کیا, دونوں چلانے لگے. انسان تھے نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں تھے, ان دونوں کی آوازیں سنی تو آپ حجرے کا پردہ اٹھا کر برآمد ہوئے, کعب کو پکارا. کعب نے عرض کیا حاضر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے اشارے سے فرمایا آدھا قرض چھوڑ دو. کعب کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے چھوڑ دیا. پھر آپ نے ابو حضرت سے فرمایا اٹھ اور اس کا قرض ادا کر, یعنی آپ نے کچھ معاف کرا دیا اور کچھ ادا کرنے کو کہا. پھر اسی طرح اگر کوئی قرض خواہ مقروض کے ہاں اپنی چیز بے جنسی ہی پالے تو وہ اس کی ہوگی, یعنی پیسے کی بجائے اگر کوئی دوسری چیز اس کے عوض مل رہی ہو تو وہ بھی دی جا سکتی ہے. یعنی جسے آپ کہتے ہیں نا قرض کرنا, لیکن کچھ چیزیں قرض کرنے سے منع کیا گیا ہے, مثلاً رہنے کا مکان جس میں وہ شخص واقعی خود رہ رہا ہو، اس کو نکال کے اس کا مکان کرد نہیں کیا جائے گا. اس کے اور اس کے اہل خانہ کے پہننے کے کپڑے، تاجر ہے تو اس کے کچھ تجارت کا سامان، اور اگر صنعت حرفت میں ہے تو اس کے کچھ اوزار، اور گھر والوں کے کھانے پینے کا سامان. یہ بھی کیوں؟ اس لیے کہ آخری حد پر بھی جا کر انسانی ہمدردی کو نہ بھولو، کسی کو ننگا نہ کرو، اس کو بھوکا نہ چھوڑو، اس پہ ظلم نہ ڈھاؤ، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. پھر فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا، ڈرو اس دن سے. کس دن سے؟ قیامت کے دن سے. کیا ہوگا اس دن؟ تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، تم لوٹائے جاؤ گے اس دن اللہ کی طرف. یعنی یہ سود وہی چھوڑ سکتا ہے جس کو آخرت کی طرف واپسی کا اندیشہ ہو، جس کے دل میں آخرت کا خوف ہو، فکر ہو. کب تک دنیا میں یہ عیش و عشرت کرتے رہو گے؟ کب تک تمہیں یہ سب کچھ حاصل رہے گا؟ اس دن کا بھی سوچو. ترجعون فیہ الی اللہ، جس میں تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے. ثم توفا کل نفس، پھر پورا پورا دیا جائے گا ہر شخص کو. کیا؟ ما کسبت، جو اس نے کمائی کی. وہم لا یظلمون، اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے، یعنی کسی انسان پر کچھ بھی ظلم نہ ہوگا. آیت بھی بہت سی روایات کے مطابق قرآن پاک کی آخری آیت ہے جو آپ کی وفات سے چند روز پہلے اتری. ایک اور آیت کو بھی کہا جاتا ہے، لیکن اس کے بارے میں بھی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آخری نصیحت جو لوگوں کو کی گئی وہ کیا ہے؟ کہ لوگوں، اپنی آگے کی فکر کرو، آخرت کا سوچو. آپ دیکھیں کہ کبھی انسان واقعی اپنے مرنے پہ غور کرے تو صحیح معنوں میں انسان کو اپنے گناہ یاد آ سکتے ہیں، اعتراف کرتا ہے انسان اور توبہ بھی کر سکتا ہے. رات میرے ساتھ ایسی ایکسپیرینس ہوئی، رات گہری نیند سو رہی تھی کہ یکایک میری آنکھ کھل گئی، مکمل خاموشی تھی ہر طرف، اور اتنی شدید احساس ہوا کہ ایک رات ایسی ہوگی جب میں قبر کے اندر ہوں گی، کئی من مٹی کے نیچے، اور بالکل یوں لگا کہ جیسے وہیں پر ہی ہوں. اور ہم سب کا یہی حال ہونے والا ہے نا. کبھی تھوڑی دیر رک کے سوچا تو کریں، یہ نرم گرم بستر اور یہ ٹھنڈے کمرے اور یہ سب کچھ سدا ایسے نہیں رہے گا، بہت جلد یہ سب کچھ ہم سے چھوٹ جائے گا، اور جہاں مجھے اور آپ کو لے جایا جائے گا، جس قبر کے اندر، وہاں نہ کوئی بستر بچھایا جائے گا، نہ کوئی میٹرس رکھا جائے گا، نہ کوئی اس پہ چادر ہوگی، نہ ہی کوئی لائٹ لگائی جائے گی، نہ ہی کچھ اور، سوائے اعمال کے اور کوئی ساتھ نہ ہوگا، نہ کوئی دوست، نہ کوئی ہمدرد، نہ کوئی غمخوار. کبھی رات کو آنکھ کھلے تو اس چیز کو سوچیں، محسوس کریں، کیونکہ دن کی رونق میں یہ بات محسوس ہی نہیں ہوتی. ذرا سوچیں کہ کیا دن ہوگا، کیا رات ہوگی وہ، جب ہم اس کمرے میں ہوں گے، تنہائی میں، اندھیرے میں، اور اس کے بعد تو تنہائی ہی تنہائی ہے. اس دن اٹھنا ہوگا کہ کوئی دوست دوست نہ رہے گا، جب کوئی رشتہ دار رشتہ دار نہ ہوگا، کوئی پاس نہ ہوگا، کوئی کام نہ آئے گا. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اللہ کے سامنے کھڑے کیے جاؤ گے. اس وقت کیا ملے گا؟ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ، ہر شخص کو پورا دیا جائے گا. کیا؟ مَا کَسَبَتْ، جو اس نے کمایا ہوگا، حلال یا حرام، اچھا یا برا. جو اعمال ہوں گے وہی سامنے لائے جائیں گے. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، کسی پہ ظلم نہ ہوگا. ظلم کیا ہے؟ کسی حقدار کو اس کا حق نہ دینا، کہ کچھ کیا ہو تو اس پہ ملے نہ، یا کچھ نہ کیا ہو تو وہ آپ کو مل جائے. آیت 282، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو. اذا، جب، تداینتم، ایک دوسرے کو قرض دو تم، بدین قرض، الى اجل مسمى، ایک مقرر وقت تک، اجل وقت، مسمى مقرر، فاکتبو تو لکھ لو اس کو، ولیکتب اور چاہیے کہ لکھے، بینکم تمہارے درمیان، کاتبن لکھنے والا، بالعدل انصاف کے ساتھ، ولا اور نہ، یا ابا انکار کرے، کاتبن لکھنے والا، ان کے، یکتبا وہ لکھے، کما جیسا کہ، علمہ اللہ سکھایا اس کو اللہ نے، فل یکتب پس چاہیے کہ لکھے، ولیملل اور چاہیے کہ املا کرائے، لکھوائے، الذی وہ شخص، علیہ جس پر، الحق حق ہے، ولیتق اللہ اور چاہیے کہ ڈرے اللہ سے، ربہو جو اس کا رب ہے، ولا اور نہ، یبخس کمی کرے، منہ اس میں سے، شیئا کچھ بھی، فإن کان پھر اگر ہے، ف پس ان اگر، کانا ہے، الذی وہ شخص، علیہ الحق جس پر حق ہے، سفیہن بے وقوف، او یا ضعیفن کمزور، او یا لا نہیں، یستطیع وہ استطاعت رکھتا، ان یمل کہ لکھوائے، ہوا وہ خود، فلیملل پس چاہیے کہ لکھوائے، ولیہ اس کا سرپرست، بالعدل انصاف کے ساتھ، واستشہدو اور گواہ بنا لو، شہیدین دو گواہ، من رجالکم تمہارے مردوں میں سے، فإن پھر اگر، لم نہ، یکونا وہ ہوں، رجلین دو مرد، پھر اگر نہ ہوں دو مرد، فرجلن تو ایک مرد، ومرأتانی اور دو عورتیں، ممن اس میں سے جو، یا ان میں سے جو، تردونا تم پسند کرو، تم راضی ہو، من الشہداء گواہوں میں سے، ان کے، تدلہ بھول جائے، احداہما ان دونوں میں سے ایک، فتذکر تو یاد کرا دے، احداہما ان میں سے ایک، الاخرى دوسری کو، ولا اور نہ، یأبا انکار کریں، الشہداء گواہ، اذا ما جب، دعو وہ بلائے جائیں، ولا اور نہ، تسأموا تم سستی کرو، تساہل برتو، ان کہ، تکتبوہ تم لکھو اس کو، صغیرن چھوٹا ہو، او یا کبیرن بڑا ہو، بڑا، الا تک، اجلی ہی اس کی مدت کے، ذالکم یہ بات، اقسطو زیادہ انصاف والی ہے، عند اللہ اللہ کے نزدیک، واقوم اور زیادہ قائم رکھنے والی ہے، للشہادتی گواہی کو، وادنا اور زیادہ قریب ہے، اللہ کہنا، ترتابو تم شک میں پڑو، الا مگر، ان کے، تکونا ہو، تجارتن تجارت، حاضرتن حاضر، دست بدست، آمنے سامنے، تدیرونہا تم لین دین کرو اس کا، تم گھماؤ اس کو، بینکم آپس میں، فلیسا تو نہیں ہے، علیکم تم پر، جناحن کوئی گناہ، اللہ کہنا، تکتبوہا تم لکھو اس کو، وَأَشْهِدُوا اور گواہ بنا لو، اذا جب، تبایعتم تم باہم خرید و فروخت کرو، ولا اور نہ، یدار نقصان دیا جائے، کاتبن لکھنے والے کو، ولا اور نہ، شہید گواہ کو، وَإِن اور اگر، تفعلو تم کرو گے، فَإِنَّهُ تو بے شک وہ، فُسُوقٌ گناہ ہے، بِكُمْ تم پر، وَاتَّقُوا اللَّهَ اور ڈرو اللہ سے، و اور، یعلمکم اللہ سکھا دے گا تم کو اللہ، سکھا دے گا تم کو اللہ، واللہ اور اللہ، بکل شیء ساتھ ہر چیز کے، علیم جاننے والا ہے، وَإِن كُنْتُمْ اور اگر ہو تم، على سفر ایک سفر پر، ولم تجدو اور نہ تم پاؤ. کاتبن کاتب لکھنے والا. فرحانن تو رہن ہے گروی ہے. مقبوضتن قبضہ کی ہوئی. فإن پھر اگر. امینہ اعتبار کرے بھروسہ کرے. بازکم تم میں سے باز. بازن باز پر. پل یو ادے پس چاہیے کہ ادا کرے. الذی وہ شخص. اؤتمنا جو امین مانا گیا. امانتہ امانت اس کی کو. امانت اس کی کو. ولیتق اللہ اور چاہیے کہ ڈرے اللہ سے. ربہ جو رب ہے اس کا. ولا اور نہ. تکتمو تم چھپاؤ. الشہادہ گواہی کو. ومن اور جو کوئی. یکتمھا چھپائے گا اس کو. چھپائے گا اس کو. فإنہ تو بے شک وہ. آثمن گناہگار ہے. قلبہ دل اس کا. واللہ اور اللہ. بما تعملون ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو. علیم جاننے والا ہے.